الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بے شک سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہیں، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہیں، اور جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہم حج کیسے کریں۔ اس میں حج کی اہمیت اور اس کے کچھ فضائل، اور پھر حج کا مسنون طریقہ، اور حج کے مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ پیش کیا، ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کی عظمت اور اہمیت اور اس کی خیر و برکت کا ذکر فرمایا ہے، اور انہی آیات میں اللہ تعالی نے صاحب استطاعت مسلمانوں کو حج کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ وہ حکم ہے جس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ اپنا سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو تم سن کر حکم کی اطاعت نہ کر سکتے، یعنی تم اس کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور صاحب استطاعت آدمی پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ حج کی اہمیت بھی ان آیات اور احادیث سے واضح ہوتی ہے۔ حج کی اہمیت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے لوگوں کو شہروں میں بھیجوں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی استطاعت ہے پھر بھی وہ حج کے نہیں کرتے، میں ان پر جزیہ مقرر کر دوں، ایسے لوگ مسلمان نہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہ جو شخص حج کیے بغیر مر گیا حالانکہ اس کے راستے میں نہ کوئی مرض نہ کوئی ظالم حکمران اور نہ کوئی واضح ضرورت حائل ہوئی تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بدکاری اور شہوانی فعل نہیں کرتا وہ حج سے اس طرح واپس پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ اس وقت تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ بخاری اور مسلم۔ حج کی اس فرضیت، اہمیت اور فضیلت کے بعد اب میں آپ کے سامنے حج کی شرائط اور حج کے ارکان و واجبات کا ذکر کروں گا۔ حج کی فرضیت کی علماء نے جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی حج فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط ہے عقل، یعنی انسان عاقل ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ تیسری شرط ہے بلوغت، یعنی آدمی بالغ ہو، اگر نابالغ حج کرے گا تو اسے بالغ ہونے کے بعد اگر اس پر حج فرض ہوگا تو اسے پھر دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت، یعنی زاد راہ کا انتظام ہو، سواری کا انتظام ہو اور واپسی کا سفر خرچ ہو، اور اس دوران جو لوگ اس کے زیر کفالت ہیں ان کے اخراجات کا انتظام ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ کسی عورت پر اس وقت تک حج فرض نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ حج کے سفر کے لیے محرم مرد کا انتظام نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر اپنے کسی محرم رشتہ دار کے بغیر کرے۔ دوسری روایت میں ہے صرف ایک رات کا۔ البتہ اس میں امام مالک و امام شافعی نے قابل اعتماد عورتوں کے قافلے کے ساتھ خواتین کو فریضہ حج کا سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی محلے اور بستی یا کسی شہر سے کچھ خواتین اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو کوئی خاتون جس میں اس کی رشتہ دار یا ملنے والی یا جاننے والی خواتین ہوں قابل اعتماد، وہ بغیر محرم رشتہ دار کے اگر ان کے ساتھ حج کے لیے سفر کرے اور اس پر حج فرض ہو، وہ صاحب استطاعت ہوں، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایسی عورت کو ایسے قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے بغیر محرم کے جانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن باقی کسی سفر کے لیے کسی بھی امام نے عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو عورتوں کے لیے یہ اضافی شرط ہے، اگر یہ شرائط پوری ہوں تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ جب آدمی یہ فرض ادا کرنے کے لیے تیاری کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس حج میں وہ کیا اہم چیزیں ہیں جن کا ادا کرنا اور جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس کا حج صحیح ہو۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ حج کے ارکان، جن کو حج کے فرائض بھی کہتے ہیں، حج کے چار ارکان ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام، دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ، تیسرا رکن ہے طواف زیارت جس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، اور چوتھا رکن ہے حج کی سعی۔ حج کی سعی جمہور علماء اور ائمہ کے نزدیک فرض ہے، لیکن احناف کے نزدیک حج کا چوتھا رکن ہے احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت کا اپنے مقام اور مقررہ اوقات میں کرنا۔ حج کے واجبات، یہ حج کے جو ارکان میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور حج کی سعی، اگر ان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو پھر حج صحیح نہیں ہوتا۔ جو واجبات میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو ایک قربانی ادا کرنی پڑتی ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا اور اس کا واجب چھوٹ گیا تو اس کا حج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ان میں پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، دوسرا ہے غروب آفتاب تک عرفات میں رکنا، تیسرا ہے مزدلفہ میں فجر تک رات گزارنا، سوائے معذور لوگوں اور عورتوں اور بچوں کے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات گزرنے کے بعد وہاں سے جانے کی اجازت دی ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے مزدلفہ میں فجر تک رات گزارنا واجب ہے. رمی جمرات واجب ہے. حلق یا قصر کروانا یعنی سر کے بال منڈوانا یا ترشوانا یہ واجب ہے. قارن اور متمتع کے لیے یعنی جس آدمی نے حج قران یا حج تمتع کی نیت کی ہو اس کے لیے قربانی واجب ہے، اور اگر اسے قربانی کی استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے ایام حج میں رکھ لے اور باقی 7 روزے جو ہے وہ بعد میں اپنے ملک اپنے گاؤں اور اپنے شہر جا کر رکھ سکتا ہے. اگر اس نے حج قران اور حج تمتع کیا ہے اور قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو یہ 10 روزے وہ اس کے بدلے میں قربانی کے بدلے میں رکھ سکتا ہے. حج کا 7واں واجب ہے ایام تشریق یعنی 11, 12, اور 13 کو رات منا میں گزارنا. اگر 12 کو کوئی وہاں سے نکلنا چاہے اور غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل جائے تو پھر اس کے لیے رخصت ہے کہ اسے اگلی رات منا میں نہیں گزارنی پڑے گی، لیکن اگر 12 کو اس کا سورج منا کے اندر غروب ہو گیا تو پھر اسے رات وہاں گزارنا اس کے لیے واجب ہے اور دوسرے دن زوال کے بعد کنکریاں مار کے پھر اسے منا سے نکلنا پڑے گا. اس طرح یہ ایام تشریق میں راتیں منا میں گزارنا واجب ہے. 8واں واجب ہے طواف ودا یعنی جس کو طواف الوداع کہتے ہیں. یہ طواف ودا جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو مکے سے باہر کے رہنے والے ہیں. اب میں آپ کے سامنے حج کی تیاری کے بارے میں چند انتہائی اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ہم حج کے لیے تیاری کریں تو سب سے پہلی بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو زادرہ اکٹھا کر کے ہم حج کے لیے استعمال کریں، جو اخراجات ہم حج کے اوپر کریں، وہ مال بالکل غیر مشتبہ اور رزق حلال میں سے ہونا چاہیے. ویسے تو ایک بندہ مومن کو ہر حال میں حرام سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے اور رزق حلال پر اکتفا کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص حج کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ مال جو حج کی ضرورت پہ انسان خرچ کر رہا ہے وہ حلال کا مال ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا لباس حرام کا، جس کے جسم میں خون حرام کا ہو وہ جہنم ہی کے لائق ہے اور جنت اس کے اوپر حرام ہے. فرمایا جس کا لباس حرام کا ہو جب تک وہ اس کے جسم کے اوپر ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے ہیں. اس لیے حج کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ رزق حلال ہے. دوسری چیز نیت کا خلوص ہے کہ اگر ریاکاری، دکھلاوا، تجارت، کوئی نفع حاصل کرنا، کوئی خرید فروخت کرنا، کوئی اور مقصد اگر دل کے کسی گوشے میں بھی چھپا ہوا ہے تو پھر وہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو جو قبول فرماتا ہے اور اس پہ لوگوں کو جو اجر عطا فرماتا ہے اس کا سارا دارمدار نیت کے اوپر ہے. اگر نیت میں کھوٹ ہو تو عمل جتنا اچھا اور جتنا صحیح کیوں نہ ہو، سنت کے مطابق کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. اس لیے جو دوسرا اہتمام ہم کریں حج کی تیاری کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہماری نیت کے اندر خلوص ہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تیسری وہ اہم چیز حج کی تیاری کے سلسلے میں جس کا ہم اہتمام کریں وہ یہ کہ ہم مناسک حج کا علم حاصل کریں. ہم حج کے لیے جانے سے پہلے پوری طرح معلومات حاصل کریں
مطالعہ کریں، علماء سے رابطہ کریں اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا اس کی روداد کا بار بار مطالعہ کریں تاکہ ہم یہ بات سمجھ کر اور سیکھ کر جائیں کہ حج کا مسنون طریقہ کیا ہے. بعض لوگ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی حج لوگوں نے کیے ہوئے ہیں لیکن انہیں حج کرنے کے صحیح طریقے کا علم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران بار بار مخاطب کر کے لوگوں کو یہ بات ارشاد فرمائی، خذو انی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. بلکہ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد مجھے یہ موقع نہ میسر آئے کہ میں تمہارے درمیان یہاں موجود ہوں، اس لیے تم مجھ سے حج کے مناسک اور حج کا طریقہ سیکھ لو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل کرنے کا طریقہ میں نے نہیں بتایا، میری سنت اور میری طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں ہے، فہو رد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے. اس لیے کہ ولکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کا راستہ، آپ کی سنت، یہ وہ بہترین طریقہ ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ گزارشات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کو بھی آپ بار بار سن کر سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور مزید جن چیزوں کی وضاحت ضرورت ہے کتابوں کی مدد سے، اہل علم کی مدد سے، ان کو اچھی طرح سیکھ کر اور سمجھ کر حج ادا کرنے کے لیے جائیے تاکہ آپ کا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے جب مالدار لوگ تفریح کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے حج کو جائیں گے، اور درمیانی طبقے کے لوگ خریداری کے لیے حج کو جائیں گے، اور علماء اور پیشوا ریاکاری کے لیے حج کو جائیں گے، اور غریب مانگنے کے لیے حج کو جائیں گے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں آج ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج الوداع کی روداد بیان کروں گا جس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حج کا مسنون طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد، اللہ کی طرف سے اس کا حکم ملنے کے بعد، مدینہ میں جب حج کے لیے اعلان کروایا تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی معیت میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے نکلے. 26 ذوالقعدہ بروز ہفتہ بعد نماز ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے. مدینہ سے 6 میل کی مسافت پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، آپ نے رات وہاں گزاری. دوسرے دن ظہر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور آپ نے اپنے جسم پر اور داڑھی مبارک پر خوشبو لگائی اور اس کے بعد احرام باندھا. احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، احرام کے کپڑوں کو خوشبو نہیں لگائی جا سکتی اور احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی. اس کے بعد احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ احرام باندھا اور لوگوں نے حج کی نیت کی. کچھ لوگوں نے صرف حج کی نیت کی، اللہم لبیک حجاً پکارا. کچھ لوگوں نے عمرے کی نیت کی، جنہوں نے حج تمتو کرنا تھا، اللہم لبیک عمرت. اور کچھ لوگوں نے حج قران کی نیت کی، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی. اس کے بعد با آواز بلند تلبیہ پڑا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس تلبیہ کا آغاز احرام کی نیت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 10 ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ پہ، یعنی بڑے شیطان پہ، کنکریاں مارنے تک یہ تلبیہ کا ورد جو ہے جاری رکھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے ہوئے انفرادی طور پر اور صحابہ کرام بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف عزم سفر ہوئے. حرم میں مکہ پہنچنے سے پہلے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں. آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہو گیا، کیا تیرے ایام تو نہیں شروع ہو گئے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ رونے کی اس میں کیا بات ہے، یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالی نے حوا کی بیٹیوں کے قسمت میں لکھ دی ہے، تم غسل کرو اور اس کے بعد کپڑا رکھ کر اپنا سفر جاری رکھو، بیت اللہ کا طواف کرنے کے علاوہ باقی حج کے سارے مناسک ادا کرو. اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل فرمایا اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. چار ذو الحجہ بروز اتوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما وتکریما ومحابۃ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اور وہاں سے طواف کا آغاز فرمایا. آپ نے بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف رکھا اور اس کے دائیں طرف سے آپ نے بیت اللہ کے گرد طواف شروع کیا. طواف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل اور استبا بھی کیا. رمل کے معنی ہے کہ پہلوانوں کی طرح ذرا ایڑیاں اٹھا کر شانیں ہلاتے ہوئے چلنا، یہ طواف کے پہلے تین چکروں میں سنت ہے. اور اس طواف کے دوران استبا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. استبا کے معنی ہے کہ احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے یعنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیا جائے اور دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کر دیا جائے، یہ استبا اور عمل مردوں کے لیے ہے. اور اگر رش کی وجہ سے رمل آدمی نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے اور جب آپ رکن یمانی پر پہنچے جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو ہاتھ سے چھوا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران یہاں رکن یمانی سے واپس حجر اسود تک پہنچنے تک یہ دعا پڑی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور طواف کے چکروں میں طواف کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بھی پڑھتے رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چکر بیت اللہ کے گرد لگائے اور اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر پہنچے، اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا فرمائی. پہلی رکعت میں آپ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے زمزم پر پہنچے اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر آب زمزم نوش فرمایا. اس کے بعد پھر آپ حجر اسود پہ تشریف لائے، حجر اسود کا بوسہ لیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف چل پڑے. صفا پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، ابدأ بما بدأ اللہ به، میں اسی چیز سے ابتدا اور آغاز کرتا ہوں جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے اوپر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے اوپر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور صفا پر کھڑے ہو کر طویل دعا فرمائی، اور دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے مروہ کی طرف سعی شروع کی. صفا اور مروہ کی سعی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر اور دعا کرتے رہے، اور اس دوران آپ نے کلمہ توحید جو ہے اس کو کثرت سے پڑھا. جب آپ صفا سے چلتے ہوئے نشیبی مقام پر پہنچے جہاں آج کل دو سب ستون بنے ہوئے ہیں، تو اس نشیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز چلے، دوڑ کر چلے. جب آپ مروہ پر پہنچے تو مروہ پر پہنچ کر آپ نے پھر وہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور پھر مروہ سے واپس صفا کی طرف پائے. اس طرح سات چکر آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان لگائے، یعنی صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے واپس صفا تک دوسرا چکر. اس طرح ساتواں چکر جا کر مروہ کے اوپر مکمل ہوا. سات چکر مروہ کے اوپر مکمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا. سات چکر صفا کے اوپر مکمل کرنے، صفا اور مروہ کے درمیان مکمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنے حج کو تمتع میں بدل دیں، اور یہ ان کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب وہ سر کے بال کٹوا کر یا ترشوا کر احرام کھول دیں، خوشبو لگائیں اور حلال ہو جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد لوگوں کو کچھ تردد ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے جاہلیت کے دور میں حج کرنے کا جو طریقہ تھا اس میں اگر کوئی احرام باندھ کر آ جاتا تھا حج کے لیے، تو جب تک وہ حج کے مناسک مکمل نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک وہ احرام نہیں کھولتا تھا. تو یہ چونکہ اس قدیم روایت کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم ارشاد فرما رہے تھے تو لوگ کچھ متردد ہوئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے جو بات ابھی معلوم ہوئی ہے اگر وہ پہلے سے میرے علم میں ہوتی تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، اور اب عمرہ مکمل کر کے حلال ہو جاتا، عمرے کی پابندیوں سے باہر آ جاتا اور اس کے بعد حج کا احرام باندھتا، لیکن چونکہ میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے اس لیے میں احرام نہیں کھول سکتا. جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ احرام ہی میں رہیں، اور جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنے احرام کو عمرے کے احرام میں بدل دیں. اب ان کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے اور وہ حلق یا قصر کروا کر احرام کھول دیں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق ان لوگوں نے عمل کیا جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے. اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا یہ صرف ہمارے لیے خاص ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کے مختلف مطلب علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک مطلب جو اس کا سب سے اہم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حج قران کرنے والوں کے لیے جب وہ ایک ہی احرام میں جو ہے وہ عمرہ اور حج دونوں کرتے ہیں تو ان کا عمرہ جو ہے وہ حج کے اندر گویا کہ داخل ہو گیا، ان کو عمرہ الگ سے اور پھر حج الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی لوگوں نے تعمیل فرمائی، اور اس کے بعد جن لوگوں کا احرام عمرے کا تھا انہوں نے سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے اور احرام کھول دیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مہم پر یمن گئے ہوئے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے کر آئے. وہ جب پہنچے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ انہوں نے سر میں کنگھی کی ہوئی ہے اور احرام کا لباس تبدیل کر دیا ہے. تو آپ ان کے ساتھ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے یہ کہا کہ تم نے احرام کیوں کھولا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ مجھے میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے فاطمہ کو ایسا کرنے کے لیے کہا. بتاؤ علی تم نے کیا نیت کی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے احرام باندھتے ہوئے اس بات کی نیت کی تھی کہ یا رب العالمین جو حج تیرے نبی کا وہی میرا حج ہے. یعنی میری نیت وہی تھی جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میرے ساتھ قربانی کا جانور ہیں تو تم بھی میری طرح احرام میں رہو, احرام مت کھولو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحجہ کو لوگوں کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے احرام کھول دیا تھا وہ احرام باندھ کر حج کی نیت کرنے اور اللہم حجی کا لب اللہم لبی کا حجن پکار کر تلبیہ پڑھے اور منا کی طرف چل پڑے. جو لوگ منا میں پہنچ گئے تھے انہوں نے منا کے سے ہی حج کا احرام باندھ کر نیت کر لی, جو لوگ حرم میں تھے حرم کے باہر تھے انہوں نے وہیں سے اپنے اپنے مقام سے احرام باندھے, اللہم لبی کا حجن پکارا, تلبیہ پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام منا کی طرف چل پڑے. 8 ذوالحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مغرب عشاء اور پھر 9 کی فجر یہ 5 نمازیں منا میں ادا کی. 9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز منا میں ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ عرفات میں پہنچے تو وہاں آپ نے زوال کے بعد تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کی باہمی عزت و آبرو و مال و جان کی حرمت کا ذکر فرمایا. جاہلیت کے لڑائی جھگڑے اور خون بہا یعنی انتقامی قتل کی ممانعت کی. سود کے باطل ہونے کا اعلان فرمایا. عورتوں اور غلاموں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی. عزت اور شرف اور بزرگی کا معیار قبیلے خاندان یا رنگ و نسل کے بجائے تقویٰ کو قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, بھٹکو گے کہ نہیں, رائے راست سے ہٹو گے نہیں, وہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر ان سے سوال کیا, الا هل بلغتو, لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تب صحابہ اکرام نے بیک زبان یہ جواب دیا, نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت, کہ ہاں ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا, یہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز کے لیے اذان دی. اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا حکم دیا. اقامت ہوئی اور زور کے 2 فرض ادا کیے گئے. پھر دوسری اقامت کا حکم دیا اور عصر کے 2 فرض ادا کیے. ان دونوں نمازوں کو ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ادا کیا جہاں پہ آج کل مسجد نمرہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے دامن میں چلے گئے. آپ وہاں اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے اور آپ نے وہاں پہ وقوف اور قیام کیا، آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا اور جبل رحمت آپ کے سامنے تھا. مغرب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں رکے، اس دوران آپ کثرت سے کلمہ توحید پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہے. جب مغرب کا وقت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مغرب پڑھنے سے منع کر دیا، اور مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود عرفات سے نکلے اور قافلے کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے. مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر اذان کا حکم دیا، اذان ہوئی اور پھر مغرب کے تین فرض ادا کیے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اقامت کا حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد پھر دوسری اقامت کے بعد عشاء کے دو فرض ادا کیے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آرام کے لیے سو گئے، اور اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بھی ادا نہیں فرمائی. البتہ فجر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جو ہے وہ اٹھے اور آپ نے اول وقت میں فجر کی نماز ادا کی. آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی مزدلفہ میں رات کو قیام فرمایا. البتہ کمزور عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے جانے کی اجازت دے دی. ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بنی عاشم کے بہت سارے بچے بھی شامل تھے. تو اس طرح لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کمزور ضعیف اور خواتین اور بچے، کمزور خواتین اور بچے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی. باقی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزدلفہ میں قیام فرمایا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام میں کھڑے ہو گئے اور وہاں ذکر اور دعا میں مشغول ہو گئے. جب خوب روشنی پھیل گئی، صبح واضح ہو گئی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب سے تھوڑا سا پہلے مزدلفہ سے چل کر منا کی طرف آئے. آپ سیدھے وادی محصر کے راستے سے منا پہنچے اور جمرۃ العقبہ پر، جسے بڑا شیطان یا جمرۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، پہنچ کر آپ نے اس کو ایک ایک کر کے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سات کنکریاں ماری. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. منا میں مسجد خیف کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور لوگوں سے یہ کہا، خذو عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک اور طریقہ سیکھ لو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. اس موقع پر کچھ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے رہے. ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا باس، کوئی حرج نہیں. ایک نے کہا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. حضور نے فرمایا، لا باس، کوئی حرج نہیں. ایک نے کہا، میں نے سر منڈانے سے پہلے طواف کر لیا. حضور نے فرمایا، لا باس، کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں میں اگر لا علمی کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ پہنچے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، اور فرمایا کہ پورا منا جو ہے وہ قربان گاہ ہے. آپ نے پھر حکم دیا کہ جانور کے قربانی کے جو ہے جانور کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹا جائے اور اس کو پکایا جائے. گوشت پکایا گیا، آپ نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی پیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، اپنے دائیں طرف سے حلق شروع کروایا، سر کے بال منڈوائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی 3 مرتبہ دعا فرمائی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے اور فرمایا کہ اب یہ تحلل اصغر ہے، اب تم لوگ احرام کی کچھ پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہو، لیکن مرد و عورت کے تعلقات کی ابھی تمہیں اجازت نہیں، اس کے علاوہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس تبدیل کیا، غسل فرمایا اور بیت اللہ کی طرف آئے. ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے نماز ظہر بیت اللہ میں ادا فرمائی. وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، دوگانہ جو ہے وہ مقام ابراہیم پہ دو رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد آب زمزم نوش فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس منا میں لوٹ آئے. اس کے بعد 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں گزارے، 11، 12 اور 13. ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر منا کے اندر رہتے تھے، رات منا میں گزارتے تھے، دن کو بھی منا میں ہی رہتے تھے. ان 3 دنوں میں زوال کے بعد، 11، 12 اور 13 کو زوال کے بعد آپ تینوں جمرات پہ رمی کرنے کے لیے جاتے تھے. پہلے چھوٹے جمرے پہ آپ 7 کنکریاں ایک کنکری کر کے مارتے تھے، پھر دوسرے جمرے پہ مارتے تھے، اور اس کے بعد تیسرے جمرے پہ مارتے تھے. پہلے اور دوسرے جمرے پہ رمی کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہٹ کر، جمرے سے تھوڑا سا دور جا کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے طویل دعا فرماتے تھے، لیکن تیسرے جمرے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمی کرتے تھے تو اللہ اکبر کہہ کر ایک کنکری جو ہے وہ پھینکتے تھے. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رمی کی، اور 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد رمی کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف آئے، اور سحری کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف الوداع کیا، اور پھر آپ وہاں سے رخصت ہو کر مدینہ کی طرف چلے گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی وہ روداد ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اوپر عمل کرتے ہوئے کیسے حج کریں. اب حج کے کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلے ہم احرام کے مسائل کو لیتے ہیں. احرام مرد کے لیے 2 سفید چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی سلا ہوا کپڑا مرد استعمال نہیں کر سکتا، ٹوپی بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور بند جوتے بھی اگر نہ پہنے جائیں تو بہتر ہے کھلا جوتا استعمال کیا جائے. تولیہ نما یا 2 سفید چادروں کی طرح کے کپڑے ہوں، ایک چادر آدمی تہبند کے طور پر باندھ لے اور اوپر جو ہے وہ کندھوں پر ڈال لے. عورتوں کا احرام یہ ہے کہ وہ عام لباس جو ان کے استعمال کا ہے وہی جو ہے احرام کے لیے استعمال کریں گی. بعض خواتین جیسا کہ سمجھتی ہیں کہ شاید احرام کے لیے انہیں بھی سفید کپڑوں کا کوئی لباس جو ہے وہ تیار کروانا چاہیے، تو یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات اور صحابیات نے حج کے لیے عام لباس کے اندر ہی احرام باندھا تھا. تو احرام میقات سے پہلے باندھنا چاہیے، اور ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعے سے سفر کرنے والے لوگ، خواہ وہ سعودی عرب کے کسی شہر سے جائیں یا باہر کے کسی ملک سے آئیں، اگر وہ پہلے سے احرام باندھ لیں تو بہتر ہے. اور جب جہاز کے اندر میقات کے بارے میں اعلان ہو تو پھر وہ میقات پر پہنچنے سے پہلے یا میقات پر پہنچ کر جو ہے احرام کی نیت کر لیں. وہ احرام کی حالت میں اس وقت ہوں گے جب وہ احرام کی نیت کر لیں گے، کپڑے اگر وہ پہلے بھی پہن لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ گاڑی وغیرہ کے ذریعے سے سفر کرنے والے لوگوں کے لیے، بائی روڈ جانے والے لوگوں کے لیے بہرحال سنت یہی ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کر ہی احرام باندھیں. احرام باندھنے سے پہلے سنت کرنا غسل ہے، لیکن خواتین اور بچے اگر ساتھ ہوں تو وہاں پہنچ کر اگر میقات پہ دقت ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے. جب آپ حج کے لیے نکلیں تو ارادے سے، حج کے ارادے سے نکلیں تو غسل وغیرہ کر لیں، اور وہاں پہنچ کر وضو کر کے جو ہے احرام کی نیت کر لیں. احرام کے لیے کوئی خاص نماز بھی جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر موقع ہو تو وہاں تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھ لی جائے، اگر کوئی نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد احرام کی نیت کر لی جائے. اگر حج تمتع کرنا ہے اور اسی میں سہولت بھی ہے، اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش بھی ظاہر کی، اس لیے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حج تمتع افضل ہے، تو حج تمتع کی اگر نیت کرنی ہے تو پھر احرام صرف عمرہ کا باندھا جائے گا، عمرہ کی نیت کی جائے گی، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے گا، پھر آٹھ ذی الحجہ کو آپ حج کی نیت سے وہیں سے جو ہے حرم شریف سے جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے، آپ کی رائش ہوگی، وہاں سے آپ حج کا احرام باندھ لیں گے. تو اگر آپ کا حج تمتع ہے تو صرف اللہم لبیک عمرہ تن یہ آپ نیت کریں گے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ محرم ہو جائیں گے، یعنی اب آپ کو احرام کی پابندیاں جو ہیں ان کے احتیاط کرنی پڑے گی. اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں تو اللہم لبیک حجم و عمرہ تن پکار لیں، اس لیے کہ آپ نے ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کرنے ہیں. اور اگر آپ نے حج افراد کرنا صرف حج کی نیت کرنی ہے تو اللہم لبیک حجن پکار لیں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. تو اب آپ لوگ جو ہیں تلبیہ پڑھنے اور احرام کی نیت کرنے کے بعد اب آپ حج میں ہیں، اب آپ احرام میں ہیں. احرام کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزوں کی پابندی ضروری ہے، مثلا تیل لگانا، خوشبو لگانا، ناخن اور بال کاٹنا، جسم کا میل اتارنا، صابن لگا کر غسل کرنا، کسی پرندے یا جاندار چیز کو مارنا، لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ کرنا، بےودہ گفتگو کرنا، بیوی خاوند کا شہوانی گفتگو کرنا، یا عورتوں کے لیے جو ہے وہ اپنا چہرہ ڈھانکنا، مردوں کے لیے جو ہے وہ سر ڈھانکنا، یا کوئی سلا ہوا کپڑا جو ہے وہ مردوں کے لیے استعمال کرنا، یا بند جوتے مردوں کے لیے استعمال کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ احرام کے اندر ممنوع ہیں. عورتوں کے لیے جو ہے کہ وہ چہرہ جو ہے وہ نقاب اور پردہ ڈال کر مستقل طور پر اس کو بند نہیں رکھ سکتی، البتہ یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی غیر محرم مرد آ جائیں گے تو اس صورت میں وہ اپنا نقاب کا کپڑا جو ہے وہ چہرے کے سامنے ڈال لیں یا کوئی چیز اپنے چہرے کے سامنے رکھ لیں، اور جب غیر محرم مردوں کا سامنا نہ ہو تو اس کے بعد اپنا چہرہ جو ہے وہ کھول لیں. اسی طرح عورتوں کے لیے ہاتھ کا مسئلہ بھی ہے، ہاتھ کے دستانے وغیرہ خواتین احرام کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتی ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. البتہ یہ ہے کہ پاؤں میں جوتے اور جرابیں استعمال کر سکتی ہیں. تو خواتین احرام کا لباس جو ہے وہ ایسا لباس پہنے کہ جس کے اندر مطلب ہے کہ نمود و نمائش نہ ہو، باریک لباس نہ ہو جس سے جسم کے اعضاء جو ہے وہ نظر آئیں، اور بہت زیادہ چست جو ہے وہ لباس نہیں ہونا چاہیے، یعنی نمود و نمائش والا نہیں بلکہ ساتر اور سادہ قسم کا لباس جو ہے اس میں خواتین کو احرام کی نیت کرنی چاہیے. حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے جیسا کہ سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جو ہے وہ ان کو حیض جو ہے وہ ایام شروع ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ باقی سارے کام کرو صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. اسی طرح حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں، ان کو جو ہے ان کے ہاں جو ہے وہ ولادت ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ غسل کر کے جو ہے وہ کپڑا رکھ لو اور مناسک حج ادا کرو سوائے جو ہے وہ طواف کے. خواتین اگر چاہیں تو ایام کو روکنے کے لیے دوائی گولیاں وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے. احرام کے مسائل کے بعد ہم طواف کے مسائل کی طرف آتے ہیں. جب ہم طواف کریں تو بیت اللہ شریف میں پہنچ کر جو حج کرنے والے اور صرف حج افراد کرنے اور قران کرنے والے ہوں گے ان کے لیے یہ طواف قدوم ہوگا، اور جو تمتع کرنے والے ہوں گے ان کا یہ عمرے کا طواف ہوگا. طواف کی ابتدا کرنے کے لیے آپ حجر اسود کے سامنے چلے جائیں، اور رش کی وجہ سے آپ اس کو بوسہ نہیں دے سکتے، استلام نہیں کر سکتے، دور سے کھڑے ہو کر اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور طواف کی نیت کر کے طواف شروع کر دیں. بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائیں، جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں. اس طرح طواف کے دوران جو ہے وہ کوئی بھی دعا پڑھتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس دعا کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران پڑھے ہیں. طواف کے دوران آپ ذکر کریں، قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور خوب جو ہے وہ دعائیں کریں. اور طواف کے دوران طواف کے ابتدا میں یہ کلمات بھی علماء نے نقل کیے ہیں کہ پڑھنے چاہیے، اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابک وفا ام بعہدک و اتباع لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سات چکر آپ مکمل کریں. حجر اسود سے جب آپ بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف رکھ کر پہلا چکر شروع کریں تو آگے جو سفید دیوار آتی ہے اس دیوار کے باہر سے چکر لگائیں، اس لیے کہ یہ دیوار کے اندر کا حصہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے، اور اگر آپ اس کے اندر سے داخل ہو کر گزر جائیں گے تو آپ کا طواف صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس حتیم کی دیوار کے باہر سے آپ کو گزرنا چاہیے. سات چکر مکمل کریں آپ، اس طرح آپ کا یہ طواف مکمل ہو جائے گا. اگر طواف کے دوران کسی کو شبہ پڑ جائے کہ میرے کتنے چکر ہوئے ہیں، تو جو کم تعداد ہے اس کے مطابق عمل کر کے طواف مکمل کر لیا جائے. مقام ابراہیم پر آ کر آپ دو رکعت نماز ادا کریں، لیکن آج کل مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ وہاں سے کافی دور جا کر حرم شریف میں کسی بھی مقام پر جہاں آپ اطمینان سے نماز ادا کر سکیں وہاں دو رکعت نماز ادا کریں. طواف کے لیے پہلے نیت جو ہے وہ کر لی جائے، یہ بہتر ہے بلکہ ضروری ہے، اور طواف باوضو ہو کر کریں. باقی حج کے تمام مناسک آپ اگر باوضو نہیں بھی ہوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ثواب میں کمی ہوگی، باوضو ہو کر ہی کرنا چاہیے، لیکن طواف کے لیے لازمی شرط ہے کہ باوضو ہو کر کریں. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اس حالت میں طواف کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے پھر طواف مکمل کریں. حجر اسود سے طواف کی ابتدا کریں. اجتباء اور رمل میں نے پہلے عرض کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے طریقے میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. طواف کے دوران یہ دعائیں جو کتابوں کے اوپر لکھی ہوتی ہیں ان کو بعض لوگ بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بعض معلم بنا کر اس کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، یا کسی ایک آدمی کو اپنے آگے لگا دیتے ہیں اور وہ پڑھتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. طواف کے دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور دیگر دعائیں کرتے رہیں. اس کے بعد سعی کے مسائل ہیں، سعی صفا سے شروع کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کلمہ توحید پڑھیں، اور اس کے بعد اگر یہ الفاظ یہ کلمات یاد کر سکیں تو ان کا پڑھنا بھی بہتر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے صفا کے اوپر دعا کر کے پھر صحیح کی نیت کر کے صفا سے مروہ کی طرف چلیں. نیچے تھوڑا سا صفا سے چلیں گے تو آگے دو سب ستون آتے ہیں، ان ستونوں کے درمیان مردوں کو ذرا تیزی سے دوڑتے ہوئے چلنا چاہیے، خواتین کو اپنی نارمل چال چلنا چاہیے. مروہ پر پہنچیں گے تو پھر آپ کا ایک چکر ہو جائے گا، مروہ سے واپس صفا پر آئیں گے دوسری طرف سے تو آپ کے دو چکر ہو جائیں گے، اس طرح مروہ پر پہنچ کر آپ کی صحیح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. صفا اور مروہ کی صحیح کے دوران بھی کوئی خاص دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید نہیں کی، اور اسی طرح جو کتابوں کے اوپر سے دیکھ کر دعائیں پڑھتے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، اس کے بجائے جن دعاؤں کو وہ سمجھتے ہیں انہی دعاؤں کو پڑھیں اور ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں. آٹھ ذی الحجہ کو جن لوگوں نے احرام کھول لیا ہے، جن لوگوں کا عمرے کا احرام ہے حج تمتع کر رہے ہیں، وہ صحیح مکمل کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا دیں، اگر بال لمبے ہیں تو پورے سر کے بال جو ہے وہ کٹوا دیں، ترشوا دیں، اگر سر کے بال لمبے نہیں ہیں تو پھر استرے یا بلیڈ سے سر منڈوا دیں. جس طرح سر کے کسی ایک حصے کا سے بال منڈوانا جائز نہیں ہے، اس طرح سر کے کسی ایک حصے سے سر کے بال ترشوانا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ ترشوائیں گے تو پورے سر سے بال ترشوائیں، اور منڈوائیں گے تو پورے سر کے بال منڈوائیں. اس طریقے سے جن لوگوں کا حج تمتع کا کرنے کا ارادہ ہے، اب ان کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، وہ سر کے بال کٹوا یا منڈوا کر احرام کھول دیں گے اور آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام یہیں سے باندھ کر اللہم لبیک حجن پکاریں گے اور منا کی طرف چلے جائیں گے. اور جو لوگ حج افراد یا قران کر رہے ہیں وہ اسی طرح احرام کی حالت میں رہیں گے اور آٹھ ذی الحجہ کو منا جائیں گے. منا میں زور، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے اور پھر 9 تاریخ کو میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے. یہ میدان عرفات میں آج یوم عرفہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج و عرفہ، یعنی آج کا دن ہی گویا کہ حج کا دن ہے. یوم عرفہ کو عرفہ کے میدان میں قیام کریں، وقوف کریں، اور اگر مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ نماز اور خطبہ سننے کی سعادت حاصل ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں حاصل ہوتی تو پھر کسی بھی مقام پر باجماعت زور کی اور عصر کی نماز قصر کر کے دونوں اکٹھی زور کے وقت میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد عرفات میں قیام کریں اور شام تک دعائیں کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ‌وزاری کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں. اس قیام کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کلمہ توحید کا ورد کیا ہے. اس طریقے سے آپ شام کو مغرب کے وقت یہاں سے چلیں، مزدلفہ پہنچیں، رات مزدلفہ میں گزاریں. مزدلفہ رات میں گزارنا واجب ہے، البتہ کمزور اور ضعیف بوڑھے لوگوں کے لیے اور خواتین اور بچوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے بعد جانے کی اجازت دی ہے. فجر کی نماز اول وقت میں مزدلفہ کے اندر پڑھیں اور اس کے بعد مشعر الحرام میں قیام کریں، خوب دعا کریں، ذکر کریں، اور پھر رمی جمرات کے لیے جو ہے 10 ذوالحجہ یوم النہر کو منا کی طرف چلیں. منا پہنچ کر اگر جو لوگ رات کو وہاں سے روانہ ہو جائیں ان کو چاہیے کہ طلوع آفتاب سے پہلے رمی نہ کریں بلکہ رمی طلوع آفتاب کے بعد کریں. اور منا پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے جمرۃ العقبہ پہ 7 کنکریاں مارنی ہیں، رمی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اگر حج قران یا تمتو کر رہے ہیں تو قربانی کرنی ہے، یہ حج کی قربانی ہے اور تمتو قران کرنے والے پہ واجب ہے. اس طریقے سے آپ قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوا لیں، اور سر کے بال منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں. احرام کھولنے کے بعد آپ اپنی سہولت کے مطابق بیت اللہ شریف جا کر طواف افاضہ یا طواف زیارت کر لیں. طواف زیارت کرنے کے بعد یہ تحلل اکبر ہے، اور اس کے بعد آدمی جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد اب 11، 12 اور 13 کو صرف جو ہے وہ رات منا میں گزارنی ہے، یہ واجب ہے، اور دن کو جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہیں، کنکریاں پھینکنی ہیں. اور یہ کنکریوں کے لیے کسی کو وکیل بنانے کے لیے اگر کسی کا واقعی کوئی شرعی عذر ہو، کوئی خاتون یا کوئی ضعیف آدمی ہو تو وہ دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد بھی کمزوروں کو اور خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ رمی کرنے کی اجازت دی ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کو وکیل بنانے کے بجائے کمزوروں کو، ضعیفوں کو اور خواتین کو مغرب کے بعد رمی کروا لی جائے. اس طریقے سے اگر کوئی 12 کو زوال کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے نکلنا چاہے تو منا چھوڑ دے اور اس کے بعد آ کر طواف الوداع کر لے. اگر کسی کا سورج 12 کو منا میں غروب ہو گیا تو پھر اس کو 13 کی رات بھی اور پھر 13 کو زوال کے بعد تک منا میں رکنا ہوگا، اور 13 کو منا زوال کے بعد کنکریاں مار کر منا سے نکلنا پڑے گا. جو خواتین اگر باقی سارے مناسک ادا کر چکی ہوں اور ان کو طواف الوداع سے پہلے حیض یا نفاس کی بیماری شروع ہو جائے، ایام شروع ہو جائیں، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف الوداع کرنے کے بغیر جانے کی اجازت دی ہے، طواف الوداع ان سے ساقط ہو جاتا ہے. باقی وہ تمام لوگ جو حرم سے باہر کے رہنے والے ہیں ان کو طواف الوداع کرنا چاہیے، ان کے اوپر طواف الوداع واجب ہے. اس طریقے سے طواف الوداع کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو قبول فرمائے اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.